بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. گزشتہ مرتبہ ان آیات پہ بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرائیت امتعناہم سنین، آئے دن یہ خبریں تو آتی رہتی ہیں کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا، کوئی ہم سے بڑی عمر کے، کوئی کم عمر کے، جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، ایک سبق ہے. افرأیت ان متعناہم سنین، کے دیکھیے اگر ہم ان کو چند سال تک اور مہلت دے دیں، دنیا میں کچھ وقت دے دیں، جیسے کچھ لوگ چلے گئے اور ہم باقی ہیں، ابھی موجود ہیں دنیا میں، اور ہم دنیا کی راحت وغیرہ، دنیا کی نعمتوں سے بھی کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں. امتعناہم سنین، اگرچہ یہ بات چل رہی تھی اہل مکہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو اب جو چلے گئے ان کے بجائے وہ لوگ جو دنیا میں منہمک ہیں، جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا داری میں مبتلا ہیں، ان کو اگر کچھ عرصہ دنیا میں مزے مل جائیں، راحت مل جائے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا بھی لیں، تو افرائیت امتعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر جس کا بات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آ جائے. موت تو آنے والی ہے، اعمال کیسے کیے اس کے لحاظ سے نتیجہ ہوگا. موت تو آنے والی ہے، اور اس وقت ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، دنیا میں جن چیزوں سے فائدہ ملا ہے، جو نعمتیں دنیا میں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، مال و دولت ہے، اعزاز و اکرام ہے، راحت کے اسباب ہیں، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون. ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کام آ سکتا ہے، ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، جو دنیا میں جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا اب تک انہوں نے، اور دنیا کی راحت و انعام، ان دنیا کی نعمتیں، یہ ان کو کچھ کام نہیں آئیں گی. ما اغنا عنہم، کیا کام آ سکتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا تو ان کا کیا حکم ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان تک تو دعوت اسلام پہنچی ہی نہیں تھی، کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کنا ظالمین. گزشتہ امتوں میں جب بھی کسی قوم کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا تو اس عذاب سے پہلے ان تک کوئی پیغمبر آیا تھا، پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچی تھی، منذرون متنبہ کرنے والے، ڈرانے والے پیغمبر ان تک پہنچے تھے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور وما کنا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں. اللہ تعالی نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جاری رکھا تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچ جائیں، تو ان کو پورا اختیار مل جائے گا کہ اچھا یہ صحیح یہ غلط، اب ہمارے ان کی مرضی ہے وہ صحیح پر عمل کرتے ہیں یا غلط پر عمل کرتے ہیں. پھر اگر اس سے مواخذہ ہوتا ہے، ان پر عذاب آتا ہے، تو ہاں اب یہ عذاب کے مستحق تھے. اللہ تعالیٰ اپنے طور سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی دعوت پہنچے بغیر میں عذاب دوں تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے ظالم کہہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنا ظالمین. بات تو واضح ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت، مجھے یاد نہیں کہ پہلے کبھی ہم نے تفسیر میں اس کا ذکر پڑھا یا نہیں پڑھا، اور پتہ نہیں اس لیے کہ سورہ کہف بھی پڑھی تھی اور بھی صورتیں پڑھی تھیں، مجھے یاد نہیں کہیں ذکر آیا نہیں آیا، لیکن ایک مسئلے کے لحاظ سے ایک بات ہے وہ ذہنوں میں صاف ہو جانی چاہیے. یہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، نبوت کی دعوت عام ہونے سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. ان کو اہل فطرت کہا جاتا ہے. فطرت وقفہ، دو پیغمبروں کے درمیان جو طویل عرصہ گزرتا ہے، جو وقفہ گزرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، یہ طویل فطرت کا زمانہ ہے. پہلے تو انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد دوسرے لگاتار آ جاتے تھے، ایک زمانے میں 2-3 پیغمبر بھی ہو جاتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک تقریباً 600 سال ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں. اور وہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ملک شام کے علاقے میں آئے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اوپر تک ہم چلیں تو ایک طویل سلسلہ ہے، اور پہنچتا ہے کہاں پر؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. ایک طویل سلسلہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں آئے، مکہ مکرمہ میں. بس مکہ مکرمہ میں یہ پیغمبر، یعنی جو مکہ مکرمہ، یعنی وہاں کی قوم بنو جرہم اور یہ وہاں کے جو لوگ تھے عرب، ان کی جانب جو بھیجے گئے وہ بس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بعد عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی درمیان میں پیغمبر نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ملک شام میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد پھر بنی اسرائیل، 12 بیٹے بنی اسرائیل، پھر ان 12 بیٹوں سے قبیلے بنے، الگ الگ خاندان بنے، نسل آگے بڑھتی رہی، یوسف علیہ السلام، آگے سلسلہ چلا، پھر موسیٰ علیہ السلام، آگے سلسلہ چلتا رہا، اور یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک زمانے میں تھے، پھر سلسلہ چلتا رہا، اور پھر داؤد و سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اخیر میں جا کر حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. طویل سلسلہ ہے انبیاء بنی اسرائیل کا. عرب ان دنوں میں، اس زمانے میں، ان میں کوئی انبیاء نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم کو بھی ہم ہلاک کرتے ہیں، ہلاکت سے پہلے لازم کر لیا ہم نے اپنے اوپر کہ وہاں کوئی صحیح بات پہنچانے والا، چاہے پیغمبر خود پہنچ جائے یا پیغمبر کی طرف سے بات پہنچانے والے وہاں پہنچ گئے ہوں. جیسے اس قوم میں، جیسے اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہم تک نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں، پوری طرح محفوظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچائیں، صحابہ نے آگے پہنچائیں، یہ سلسلہ الحمدللہ اب تک جاری ہے کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت اب تک جاری ہے اور سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، خیر و برکت کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جس قوم کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، چاہے براہ راست پیغمبر نے پہنچائی ہو یا کسی اور کے ذریعے، ان کے کسی متبع اور پیروکار کے ذریعے، جہاں یہ بات نہیں ہوئی وہاں پر اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتے. اب بہرحال سوال یہ ہے کہ پھر فطرت کے زمانے میں، جو عرب میں ایک طویل فطرت کا زمانہ گزرا، ان دنوں میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہو گیا؟ کیا وہ نجات پائیں گے یا وہ عذاب کے مستحق ہوں گے؟ ان میں اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی حد تک توحید کی دعوت تو تھی ان میں، توحید کو وہ جانتے تھے، ایک اللہ کو وہ جانتے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ ان میں جو لوگ جنہوں نے شرک کی بنیاد ڈالی، غلط باتوں کی بنیاد ڈالی، اس لیے کہ پہلے ان میں توحید تھی، تو شرک اور بت پرستی اور یہ سب برائیاں غیروں سے عجم سے سیکھ کر وہاں لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو صراحت ہے کہ ان کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ غلط پہلے صحیح چیز پر تھے اور غلط چیزیں انہوں نے رائج کر دی۔ تو ایک قسم تو ان لوگوں کی ہو گئی جنہوں نے تبدیلیاں لائے، غلط چیزیں دوسروں سے سیکھ کر لائے اور پوری قوم کو انہوں نے بت پرستی وغیرہ کی طرف لگایا، ان کے لیے معذب ہونا، ان پر عذاب ہونا وہ تو روایات میں ملتا ہے، اور صحیح روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، صحیح کیا غلط کیا اور بس غفلت میں پڑے رہے، نہ باقاعدہ انہوں نے کوئی شرک کیا، بت پرستی کی، اور نہ کوئی کسی شریعت پر عمل کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس غفلت میں، پتہ ہی نہیں صحیح کیا غلط کیا۔ یہ اصحاب فطرت کہلاتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی جن کو اہل کتاب کی باتوں کا علم پہنچا، توحید کے وہ قائل ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، تو ان کا معاملہ تو الگ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے باقاعدہ ایک شریعت پر عمل کیا ہے، ظاہر ہے وہ نجات پائیں گے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اہل فطرت، فطرت کے زمانے میں تین قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ تو یہ لوگ جو غفلت میں رہے، نہ شرک کیا، نہ کسی شریعت پر عمل کیا، نہ کبھی کوئی نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں، یہ لوگ اہل فطرت ہیں۔ جمہور علماء کا کہنا یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہوگا کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پائیں گے۔ کیوں؟ یہ آیت، اسی وجہ سے میں اس عنوان پہ گیا تھا، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون۔ وہاں چونکہ کوئی پیغمبر آئے نہیں، پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچی نہیں، وہ لوگ غفلت میں تھے، تو وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں قرآن کریم میں آتی ہیں کہ جب پیغمبر یا ان کی طرف سے کوئی ان کا نائب آگے دعوت پہنچانے نہیں گیا تو عذاب بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو خیر خلاصہ ہو گیا اس عنوان کا۔ اب یہاں سے ایک اور عنوان ہے جو نازک بھی ہے، لیکن چونکہ اس آیت میں بھی کچھ اس کا ذکر ہے اور آگے بھی آیت آ رہی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے یہاں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سلسلے میں بعض علماء، خیر علماء کی مختلف جو بھی رائے ہیں، میں صرف دو رائے بتاؤں گا۔ بعض علماء، بلکہ یہ کہہ لو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں، چونکہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ جس کا ہم سے سوال ہو، نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا، ہم خاموش رہ جائیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین، یہ دونوں جنتی ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی، مسلم شریف کے حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اسلام میں داخل ہو گیا، میرے والد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار۔ ظاہر ان کو رنج ہوا کہ اچھا میرے والد دوزخ میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں فی النار۔ دیکھا کہ ان کو رنج ہو رہا ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار۔ لفظی ترجمہ ہے میرے والد تمہارے والد دوزخ میں ہیں، لفظی ترجمہ۔ یہاں سے بعض علماء نے یہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن میں نے اس قول کو تو بتایا ہی نہیں، میں اس قول پہ جاتا ہی نہیں. بس میں اس لیے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور دلائل تھوڑے سے واضح ہو جائیں، بات اچھی طرح ذہنوں میں صاف ہو جائے. کوئی ہم ابھی ایک رائے ذہن میں رکھیں اور آئندہ کوئی ہمیں کچھ بتا دے تو ہمارا ذہن خامخواہ کسی وجہ سے ذہن میں تشویش پیدا ہو. تو اس وجہ سے میں نے بتا دیا کہ یہ حدیث ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ لفظ اب قرآن میں بھی احادیث میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد والد ہی ہوں. اب کے معنی عربی زبان میں والد کے آتے ہیں، لیکن چچا کے لیے بھی، بڑے کے لیے، مربی کے لیے، تربیت کی جس نے پالا ہے، جس کے پاس انسان رہا ہے، بچپن کا وقت گزارا ہے، ان کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے. شاید یہ ذکر اب کا لفظ جو ہے وہ والد کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بحث غالباً ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھی ہوگی. بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا ان ابی و ابا کا فی النار، یہ ابی کے لفظ جو آپ نے فرمایا، اس میں بہت احتمال ہے، قوی احتمال ہے کہ مراد ابو طالب ہوں یا عبد المطلب ابو طالب ہوں. اس وجہ سے کہ عبد المطلب بھی قدیم دور کے تھے، نبوت سے پہلے کی بات ہے. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، دعوت پائی، اسلام کو سمجھ لیا کہ حق ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود ان کو توفیق نہیں ہوئی اور ایمان قبول نہیں کیا. تو ظاہر ہے ان کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، حالانکہ دل سے جانتے تھے وہ. تو ان ابی سے مراد حدیث میں یہ ہو سکتا ہے اور قوی احتمال ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے تربیت کی تھی، بچپن میں انہوں نے رکھا تھا، والد اصل والد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو یہ حدیث ہو گئی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بعد دوسرے بہت سے حضرات نے رسائل لکھے ہیں جن میں یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اعزازاً حیات دی، زندہ ہوئے، ایمان قبول کیا، پھر وفات ہو گئی. بہت سے علماء کا یہ مسلک ہے، اور بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان سے کوئی بعید نہیں کہ جس ذات کے لیے دنیا بنائی گئی، جس ذات کو سب سے اونچا مقام دیا گیا، سید المرسلین کا مقام دیا گیا، تمام انبیاء ان کے سامنے ادب و احترام کرتے ہوں، ان کو امامت کا درجہ ملا سب کے لیے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الاسراء والمعراج کے موقع پر ان کو امامت کا مقام دیا، آخرت میں بھی ان کو سب سے اونچا مقام دیا جائے گا، قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو ظاہر فرمائیں گے، سب کچھ ہے. تو پھر ان کے اعزاز میں اگر ان کے والدین کو زندہ کر کے اگر اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہو تو اللہ تعالیٰ کی اجداد سے کوئی بعید نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے یقیناً ہے، لیکن ہو سکتا ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو کم از کم وہ اصحاب فطرت میں سے تو ہیں، اس زمانے میں ہیں جبکہ وہ وقفہ اور فطرت کا زمانہ تھا، جس کا بھی پیشے میں نے تذکرہ کیا تھا، اور اس زمانے میں ویسے بھی اگر ان سے کفر و شرک ثابت نہیں ہے تو وہ نجات پانے والے ہیں. یہ تو اصولی بات میں نے کر دی. گویا کہ ہم یہ کہنا، یہ تو بہت زیادہ جرأت کی بات ہے یہ کہنا کہ وہ نجات نہیں پائیں گے، ہم اس قول کو تو ذکر ہی نہیں کرتے. ہاں، یا یہ کہہ لیں کہ ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، یا ہم یہ کہہ دیں کہ بہرحال ہم ان علماء کی رائے کو پسند کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہوگا، غلط کیا ہوگا، ہم ان علماء کی رائے کو پسند کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انشاءاللہ ضرور آخرت میں وہ اعلیٰ درجے کی جنتیوں میں ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پر ایک دو واقعات میں بتا دیتا ہوں. حرم نبوی، حضرت عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ملک شام کے سفر میں تشریف لے گئے تھے، سب جانتے ہیں، اور اس سفر کے دوران انتقال ہوا تھا. شام کے سفر میں واپسی ہوئی، اور واپسی میں مدینہ منورہ راستے میں آتا ہے، ملک شام سے سفر سے واپسی میں مدینہ منورہ، اور وہاں پر حضرت عبداللہ جو ہیں ان کا سسرال حضرت آمنہ کا میکا جو ہے وہ مدینہ منورہ، وہاں کے تھے یہ. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس جو صحن والا علاقہ ہے، وہاں پر یہ قبیلہ رہا کرتا تھا، یہ خاندان رہا کرتا تھا، بنو النجار. تو حضرت عبداللہ جو ہے ملک شام کے سفر سے واپسی میں بیمار ہو گئے، مدینہ منورہ میں اپنے سسرال میں قیام کیا، وہیں پر ان کا انتقال ہوا، وہیں پر ان کی قبر تھی، اور اب سے تقریباً 40 سال پہلے حرم کی توسیع ہو رہی تھی. وہ والا علاقہ جہاں پر حضرت عبداللہ کی قبر ہے، لوگ جانتے تھے، مشہور تھی عبداللہ کی، حضرت عبداللہ کی جہاں قبر ہے وہ حرم کی توسیع والے علاقے میں وہ جگہ آ رہی تھی. اب کیا کریں، حرم کی توسیع میں درمیان میں ایک قبر ہو اور اس کو کیا کریں، کس طرح لائیں. تو یہ ہوا کہ اچھا ان کی قبر کو اس لیے کہ اب کھودنا ہوگا، زمین کو ٹھیک کرنا ہوگا اور تعمیر کرنی ہوگی، تو اب قبر کو کون، قبر کے بارے میں کیا کریں. مشاورت ہوئی تو یہ طے ہوا کہ اچھا ان کو بقیع میں منتقل کر دیا جائے. کیا ہوگا اندر ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال جو بھی ہوگا کھول کر ان کو بقیع منتقل کر دیا جائے. جو بھی ہوا تھا، کتابوں میں تفصیل نہیں لکھی اس کے بارے میں، زیادہ میں نے تفصیل دیکھی نہیں، واللہ عالم کہاں کہاں لکھا ہوگا، لیکن ہمارے بہت سے مشائخ کا کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے. اور اس وقت حضرت عبداللہ کی قبر جب کھولی گئی تو بالکل جیسے ابھی ابھی ان کو دفن کیا ہو، مٹی نے ان کو نہیں کھایا، بال بھی اسی طرح، لمبے بال بالکل اسی طرح محفوظ تھے، بال بھی بالکل صحیح سالم تھے، جسم پورا صحیح سالم تھا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مٹی جسے نہیں کھا سکتی، تم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو. جس شخص کے جسم کے اعزاز میں مٹی نے ان کو نہیں کھایا، اتنا زمانہ گزر گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ وہ اعزاز نہیں فرمائیں گے کہ وہ اہل جنت میں شامل ہوں؟ مٹی نہیں کھا سکتی، کیا دوزخ ان کو چھو سکتی ہے؟ بہرحال یہ صرف واقعہ ہے، میں اس کو دلیل نہیں بتاتا، لیکن بہرحال ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اس لیے اطمینان بالکل اسی پر ہوتا ہے کہ ہاں ضرور وہ جنتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسی حکم میں آ گئیں، ان کی والدہ کی قبر، آپ کی والدہ کی قبر ابوا مقام پر ہے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال تھی، تو 6 سال کی عمر میں والدہ اپنے میکے وہاں گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. اس وقت تو کیا کہا جاتا تھا، محمد کہا جاتا تھا ان کو، بچے تھے، 6 سال کی عمر تھی، ساتھ تھے، تو وہاں پر عبداللہ کی قبر پہ بھی گئے، وہاں سے واپسی میں ابوا مقام تک پہنچے تھے، اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی. بہرحال ابوا مقام پر حضرت آمینہ کی قبر ہے، ان کے بارے میں بھی جو لوگ اہل کشف ہیں، جن کی بات چیت ہوئی، حالت کشف میں بات چیت ہوئی ہے حضرت آمینہ سے، ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی شرعی حجت تو نہیں ہوتا، لیکن جن کی بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ بڑی نیک صالح خاتون ہیں اور ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سب کشف کی باتیں ہیں، اس کو کوئی دلیل نہیں بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہرحال ہم یہی امید رکھتے ہیں اور ہم ان علماء کے ساتھ دیتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن ذوق یہ بتاتا ہے ان علماء کے ساتھ رہیں اور ان کی رائے اختیار کریں جو کہتے ہیں کہ یہ حضرات جنتی ہوں گے. یہ خیر ایک ضمنی بات تھی، لیکن آیتوں سے متعلق بھی کچھ نہ کچھ تھا، اس لیے میں نے اس پر بات کر لی، لیکن کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان کچھ نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پر بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا. آگے آیتوں پہ چلتے ہیں. وما اہلکنا من قرية الا لها منذرون ذکرا وما كنا ظالمین وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون. اب یہاں پر یہ آیت نمبر 210 پہ ہم پہنچے. وما تنزلت به الشیاطین، یہ قرآن جس کے بارے میں مشرکین کہا کرتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ یہ شیاطین کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. یہ قرآن، یہ کلام الہی، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے، پیچھے آیا تھا کہ اس کو لے کر اترنے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے قلب پر اس کا القاء ہوا ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، جیسے مشرکین دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ شیاطین لے کر نہیں اترے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما یم بغی لہم، اس لیے کہ قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، وہ ان کے مناسب ہی نہیں ہیں۔ شیاطین کی دعوت اور تعلیم کیا ہے؟ برائیاں کرو، غلط کام کرو، نفس کی اپنی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، یہ شیاطین کی تعلیمات ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں صبر سے کام لو، معاف کرو، نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ بالکل، وما یم بغی لہم، شیاطین کے ساتھ یعنی اگر کسی کو معلوم نہ ہو، صرف قرآن پڑھ لے، اس کی تعلیمات دیکھ لے، خود ہی بتا دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ شیاطین کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں، شیاطین لے کر کیوں اتریں گے؟ اتنا اچھا کلام، وما یم بغی لہم، ایک بات، وما یستطیعون، اگر یہ کلام ان کی مرضی کے موافق ہوتا بھی، تب بھی وما یستطیعون، ان میں استطاعت ہی نہیں تھی کہ وہ اوپر جا کر بات سنیں، اوپر جا کر کوئی بات سنیں اور وہاں سے کوئی بات لے کر آئیں، ان کو تو منع کر دیا گیا ہے، ان کو تو روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ انہم عن السمع لمعزولون، آسمان کی باتیں سننے سے شیاطین کو روک دیا گیا ہے۔ یہ بات پہلے آئی ہے کہ جنات اور شیاطین پہلے قرآن کے نزول شروع ہونے سے پہلے اوپر جا کر آسمان سے میں فرشتے جو مشاورت کرتے تھے ان کی باتیں یہ سن لیتے تھے، فرشتوں کی باتیں آپس کی ہوتی تھیں، وہ سن لیتے تھے اور سن کر آ کر دنیا میں کسی کو آ کر بتا دیتے تھے، یہ دنیا میں کاہن کہلاتا تھا، اس کے ساتھ جنات ہوتے تھے، جنات اوپر جا کر خبریں سنتے تھے اور اس کاہن کو آ کر بتا دیتے تھے، یہ کاہن جو غیب کی باتیں بتانے والے کاہن، یہ کاہن اب لوگوں کو اس کے ساتھ کئی جھوٹ ملا کر وہ ایک سچ بھی ملا دیتا تھا جو اوپر سے جنات نے اس کو بتایا ہے، اور لوگ جب دیکھتے کہ اچھا دیکھا اس کی یہ بات پوری ہو گئی، اس کا مطلب ہے اس کو علم غیب حاصل ہے، یہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ کاہنوں کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ جھوٹ اور یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، یہ کیا تھا، جنات اوپر فرشتوں کی باتیں سن کر آ جاتے تھے، لیکن قرآن کے جیسے ہی نزول شروع ہوا تو یہ سلسلہ بالکل روک دیا گیا۔ سورہ جن میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اور آگے اس میں ہے کہ ہم نے آسمان کی طرف جانے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ ہر طرف پہرے ہیں، وجدناها ملیت حرسا شدیدا وشہبا، ہر طرف پہرے ہیں، سخت پہرے میں فرشتے کھڑے ہیں کہ کہیں کوئی اوپر نہ چلے جائے۔ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اوپر جائے، اوپر جائے گا تو فوراً وہ عذاب دیا جائے گا اور اس کو مار دیا جائے گا۔ اور جنات و شیاطین پریشان تھے کہ ہو کیا گیا، کیا بات ہے کہ یہ اوپر سے خبریں ہماری روک دی گئی ہیں، آسمان کی باتیں ہم سنتے تھے روک دیا گیا، کیا ہوا ہے، دنیا کے چکر لگائے انہوں نے، اور جو جماعت جنات کی جو جماعت اس طرف حجاز کی طرف گئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں، وہاں پہنچے، ان کو تلاوت بڑی اچھی لگی، ان کو تلاوت بڑی اچھی لگی، غور سے سننے لگے، فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، خاموشی سے سنتے رہے، بہت اچھا لگا ان کو کلام، اور پتہ چل گیا کہ ہاں یہ قرآن کا کوئی نیا کلام ہے جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہرے ڈال دیے ہیں۔ اب شیاطین کا زور ٹوٹتا چلا گیا، جنات کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ یہ کیا ہیں جنات شیاطین؟ آگ سے جنات و شیاطین کو بنایا گیا، ان کی اصل کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ ان سب کی اصل ابلیس ہے، بعضوں نے کہا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان سب کی اصل جو ہے الجان، قرآن میں آتا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، الجان جو ہے یہ ہے اصل، اور ان کی ذریت آگے چلی، ان کی ذریت میں بعض تو وہ ہوئے جو شر پسند اور برے ہی ہوئے، ابلیس کا ساتھ دینے والے، ابلیس بھی بعد میں وہ بھی تو جنات میں سے ہی تھا، وہ جان ہی کی اولاد میں جن، ایک جن تھا جس کو ابلیس کہا جاتا تھا، لقب ہے اس کا ابلیس، وہ جن ہی ہے، اور اس نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ضد کی، مخالفت کی، سجدے سے انکار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ اچھا ٹھیک ہے، قیامت تک تمہیں مہلت ہے، یعنی سب کے مرنے و نفخہ اولیٰ تک تمہیں مہلت ہے، تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی، اور اس نے مہلت مانگی تھی. یہ ابلیس کا معاملہ ہوا تھا. اس کے ماننے والے، اس کے متبعین شیاطین کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب جنات ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں. جیسے مسلمانوں میں، انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، جنات میں اچھے برے ہیں، لیکن خاص ابلیس کے ساتھ دینے والے جو اسی کے ساتھ ہو گئے ہیں، یہ شیاطین کہلاتے ہیں. اس میں اور بھی تفصیلات ہیں. بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينبغي لهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. کیوں؟ انهم عن السمع لمعزولون. اس لیے کہ ان کو آسمانی خبر سننے سے ہٹا دیا گیا، روک دیا گیا ہے. فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. اے پیغمبر، صرف امت کے لیے حکم نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے. فلا تدعوا مع الله الها اخر. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائیے، کسی کی عبادت نہ کیجیے، کسی اور کو خدا نہ مانیے، ورنہ آپ پر بھی عذاب ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا احتمال ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عام ہے، پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو، غیر اللہ کی عبادت کسی سے قبول نہیں ہوگی، اور وہ معذب ہوگا اگر غیر اللہ کی عبادت کر لی. فلا تدعو مع اللہ الہاً آخر. اگر توحید سے ہٹے، جو بھی ہو، بڑے سے بڑا شخص ہو، توحید سے ہٹا، شرک میں گیا، تو نجات نہیں پائے گا. فلا تدعو مع اللہ الہاً آخر فتکون من المعذبین. اب آپ کیا کریں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین. اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ اس قرآن کی باتیں، قرآن کی تنبیہات، انذر کے معنی ہوتے ہیں ڈرائیے، ڈرانا، ڈر کی بات سنانا، عذاب سے ڈرانا، اس سے بچانا، اس کے لیے متنبہ کرنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین. سوال یہ ہے، عشیرہ خاندان کے لوگ، اقربین قریبی، تو قریبی خاندان کے لوگ، سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے پیغمبر ہیں، تو پھر اس آیت میں خاص طور پر انذر عشیرتک الاقربین، اقربین کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے نہیں کہ بس انہی کو ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے، انہی کو دعوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں. یہ ابتدا کا طریقہ بتایا، کوئی اچھا کام ہے، انسان اس کی ابتدا کرنا چاہتا ہے، تو شروع کرے خاندان کے لوگوں سے، خاندان میں جو قریب ترین ہیں ان سے شروع کرے. وہ اگر قائل ہو گئے اور وہ اس کو ماننے لگ گئے، تو پھر ایک ماحول بن جاتا ہے، انسان کو ذہنی طور پر ایک قوت ملتی ہے اور عملی طور پر ایک قوت ملتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایک ٹیم بن کر، ساتھ مل کر، ایک جماعت بن کر کام کریں گے، ایک قوت حاصل ہوتی ہے. لیکن انسان سوچتا ہے نہیں، گھر کے لوگوں میں کیا، چلو ہم باہر دوسرے لوگوں میں، تو لوگ دوسرے، یعنی ماحول، ایک قوت انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اور لوگ دیکھیں گے اچھا گھر کے لوگ خود تو اس کو اچھا سمجھتے نہیں، وہ تو اس کے مخالف ہیں، تو اس کے کام میں اتنی قوت نہیں آتی. ظاہراً چاہے وہ، جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کھوکھلی ہوتی ہے، باہر سے مزین کر دی، اندر سے کھوکھلی، بس اس طرح کا ایک صورت بن جاتی ہے. وانذر عشیرتک الاقربین. اس لیے فرمایا کہ پہلے قریبی رشتہ داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت ملی، ابو طالب، چاہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینا، معاونت، اور گویا کہ ایک دیوار بن کر کفار و مشرکین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گویا کہ ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے سے بڑا سہارا اور بڑی مدد حاصل ہوتی تھی، لیکن بہرحال تھے وہ، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مانتے تھے، اقرار بھی کبھی کر لیتے تھے، لیکن وہی اسلام میں داخل ہونا وہ نہیں پایا گیا. اس کے بعد پھر خاندان کے لوگوں میں، قریش کے لوگوں میں اگر دیکھا جائے، تو یہ تمام قریش کے لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ کے دور میں. اکثر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام تو انتہائی طاقت کا ذریعہ تھا، کہ ذریعہ بنا، کہ اس لیے کہ یہ تو گھر کے آدمی، اندر کے آدمی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. بہرحال تو قریب کے لوگوں کا، خاندان کے قریب کے افراد کا اسلام میں داخل ہونا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں آنا، اور پھر اور قریب کے لوگوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا، یہ جتنے قریب کے لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو ایک ذہنی طور پر بھی قوت ملتی ہے اور ایک عملی طور پر بھی ایک انسان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے کہ اچھا ایک ماحول بن گیا، اب یہاں سے ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں کام کو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو صرف یہ، یعنی گویا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف قریب کے لوگوں کو اور خاندان کے بھی قریب کے افراد کو دعوت دینے کا تھا، نہیں، ابتدا کرنے کے لیے طریقہ بتایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو دعا کی تھی کہ ہارون علیہ السلام میرے بھائی، ان کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، یا اللہ کوئی بیٹا دے دیجئے، بیٹا ہوگا میرا وارث بن جائے گا علوم وغیرہ کا۔ گھر کے افراد، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں عام مسلمانوں کو جو حکم دیا وہ کیا تھا؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین گھر کے افراد کو دوزخ سے بچاؤ۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، ربنا لیقیم الصلاۃ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، وکان یأمر اہلہ اہلہ وکان یأمر اہلہ، اہل کا لفظ آیا۔ اگرچہ اہل کے معنی جب پیغمبر کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ایک معنی خاص ہوتے ہیں گھر کے لوگ، اور ایک معنی ہوتے ہیں کہ متعلقین، ماننے والے۔ بہرحال قریب کے لوگوں سے کام شروع ہوتا ہے تو اس کا بھی، یعنی تذکرہ ہمیں قرآن میں، احادیث وغیرہ میں ملتا ہے، اور اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کے قریب کے افراد کو، قریبی خاندان کے افراد کو آپ ڈر کی بات سنائیے، اور عام حضرات مؤمنین جو آپ کے قریب ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو متبعین ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، جو مؤمنین آپ کی بات ماننے والے ہیں، یعنی مِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مراد مؤمنین، جو بھی آپ کے متبعین اور مؤمنین ہیں، ان کے سامنے آپ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، جناح کا آ جاتا ہے پرندے کا جو پر ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے، اس کو پست کرنا، گویا نرمی کا معاملہ کرنا، شفقت کا، نرمی کا، آسانی کا معاملہ کیجئے ان مؤمنین کے ساتھ جو آپ کے متبعین ہیں۔ ظاہر ہے تمام مؤمنین آپ کے متبعین، مؤمنین اور متبعین ایک ہی تھا، یہاں پر تاکید آ گئی کہ مؤمن متبع، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین نہیں، جو مؤمنین آپ کے متبعین ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے۔ یہ عام حکم ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان جو بیان کی گئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، غیروں کے مقابلے میں سخت، ہمیں ان کی باتوں کو نہیں لینا، لیکن اپنوں کے ساتھ بہت نرم، رحما و بینہ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کا حکم ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر بعضوں سے دور رہنے کا بھی حکم ہے، بغض فی اللہ کا بھی حکم ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك، اگر لوگ آپ کی پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں تو، فقل انی بریء مما تعملون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، تم کفر کرو، شرک کرو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تم سے غیر متعلق ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، انی بریء مما تعملون، وتوکل علی العزیز الرحیم۔ آیتوں کے ترجمے کے ساتھ ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں، اپنی حالت پہ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غیروں کے ساتھ تعلق رکھنا اپنے لیے دنیاوی کاموں میں ضروری سمجھتا ہے، اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا ہے، اس کی تفصیل تو پہلے آ چکی ہے، لیکن بات اس طرح صاف اور واضح کر دینا کہ دیکھو تم لوگ جس دین پر ہو اس دین میں تمہارے ان اعمال سے خوش نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں، اس میں اپنا دنیاوی نقصان اگر معلوم ہوتا ہو تو اس کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو انتہائی غالب ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، توکل اس پر رکھنا ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل اگرچہ یہ ضمنی باتیں ہیں، لیکن بہرحال خلاصہ سب کا ذہنوں میں رہے کہ وَتَوَكَّلْ، توکل کے معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ توکل کے معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. بھروسہ کرنے سے مراد بعض سمجھتے ہیں کہ بالکل اسباب اختیار نہ کرو, بیمار ہو گئے دوائی استعمال نہ کرو. توکل ہے نا, توکل ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ کر دے گا سب. اسباب اختیار کرنا اور اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا, یہ توکل ہے. بعض لوگوں کا خیال جو ہوتا ہے یہ غلط ہے کہ توکل کے معنی ہے سب کچھ چھوڑ دینا, کچھ بھی نہ کرے, اسباب بھی اختیار نہ کریں. بیمار ہو گئے ہم دوائی نہیں لیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ توکل ہے ہمارا. توکل ٹھیک اپنی جگہ, پیسے ہیں باہر راستے واسطے میں چھوڑ دیے, کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنے پوش پہ پورے پیسے رکھ دے کہ میں توکل کر رہا ہوں. جو اسباب ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, جو اسباب ہیں وہ اختیار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی بھی استعمال فرمائی ہے, علاج کروایا ہے, حجامہ کروایا ہے, اور بھی علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے, اور امت کو بھی ترغیب دی ہے علاج کیا کرو, دوائی استعمال کیا کرو. یہ کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ تم اسباب بھی اختیار کرو. اسباب اختیار کر لو, اسباب ظاہرہ بھی ہوتے ہیں اور اسباب غیر ظاہرہ بھی, دونوں طرح کے اسباب اختیار کر لو. یعنی مطلب یہ کہ ایک ظاہری علاج کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کر لے, دعا بھی کر لے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, دعا بھی کرو دوا بھی کرو, لیکن نتیجہ جو نکلے یا اللہ تیری مرضی ہے. یعنی ظاہر ہے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, لیکن نتیجہ پھر اگر ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو شکایت نہ ہو زبان پر. بھروسہ یہ ہو کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیے, ہم اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو خیر ہوگی وہ کرے گا, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں. توکل, اسباب کو چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا, میں مسجد آتا ہوں اور باہر اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں, اب اونٹنی تو ظاہر ہے باہر رہے گی, تو اس کو میں رسی باندھ کر رکھوں پھر توکل کروں؟ تو ظاہر ہے وہ تو بندی میں رہے گی, ہاں کوئی لے کے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے, لیکن اس وقت ایسا ہوتا نہیں تھا کہ کوئی لے جائے. تو میں باندھ کر رکھوں اور پھر توکل کروں, یا کھلے چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو ویسے بھی روکنے پر قادر ہے, پر میں نہیں, باندھو پھر توکل کرو. عقل جمع لکا و توکل, اسباب اختیار کرنا ہے, اور اسباب اختیار کر کے پھر اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے لیکن چونکہ یہاں لفظ آگے ایسے بتا رہا ہوں, کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے تو پوری توجہ ہماری اسباب پہ چلے جاتی ہے. جس کو کہتے ہیں اسباب کو ہم نے ارباب کا ذریعہ درجہ دے دیا, رب اسباب کو کہا رب کا درجہ, ارباب کا درجہ دے دیا ہم نے, یہ غلط ہے. اسباب اسباب ہی کی حد تک رہیں گے. رب وہ ذات ہے جو اسباب میں قوت پیدا کرتا ہے. دوائی لی, دوائی میں اثر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. وتوکل علی العزیز الرحیم, کون اللہ؟ الذی یراک, جو عزیز ہے, ہر چیز کی طاقت اس کو حاصل ہے, ہر چیز پر وہ غالب ہے. اور الرحیم, جس کا معاملہ رحمت سے خالی نہیں ہے. الذی یراک حین تقوم, جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. ہر حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. الذی یراک حین تقوم, اور وہ تقلبک فی الساجدین, اور آپ کے آنے جانے کو نمازیوں کے درمیان. اس کے کیا معنی؟ حین تقوم, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, تقلب آنا جانا کرتے ہیں, کن لوگوں کے درمیان آپ کا آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا ہے؟ ساجدین, نمازیوں کے درمیان. نماز کا اہم ترین حصہ جو ہے وہ سجدہ ہے. نماز کا اہم ترین حصہ سجدہ ہے, اس لیے فرمایا ساجدین, سجدہ کرنے والے لوگ. ظاہر سجدہ کرنے والے کون ہوں گے؟ موحد ہوں گے, یعنی اللہ کو ماننے والے, عقائد کے صحیح اور اعمال کرنے والوں, نماز کا اہتمام کرنے والے اور سجدوں کا اہتمام کرنے والے. اس میں سبق ہمیں یہ دیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی ہر حالت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, خاص بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں کیا تھیں, آپ کا اٹھنا کھڑا ہونا اور آپ کا نمازیوں کے درمیان آنا جانا. ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو, اپنا تعلق رکھو تو نمازیوں کے ساتھ رکھو, گھر کے افراد ہوں تو نمازی ہوں, ہمارا باہر کسی سے تعلق ہے تو وہ نمازی ہوں. بے نمازیوں سے جب تعلق ہوتا ہے, اس مجمع میں انسان جاتا ہے, تو نماز کی پابندی کر تو لے گا لیکن زیادہ عرصے تک پابندی مشکل ہو جاتی ہے. گھر کے سب افراد نمازی ہیں تو سب نمازی بنیں گے, جو بے نمازی ہے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے گا. اب بیچارے سنا کہ یہاں فلسطین کے جو حالات ہوئے تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے, جس میں غیر مسلم بھی شامل تھے، ظاہر ہے غیر مسلم بھی ہوا ہوتے تھے ان میں، لیکن مسلمانوں کی ایک اصل تعداد مسلمانوں کی تھی، بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، اور یہ جو باہر نکلتے تھے اور بڑا بڑا مجمع، اذان بھی ہوتی تھی، اذان ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اذان دینے والا ایک شخص ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنے والے چند ہی افراد ہوتے تھے، میوزک عام، میوزک بھی چلتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، پورا وقت لگا رہے ہیں، نماز کے وقت آیا تو چند لوگ نمازی نکلے. وہ تقلب کا فی الساجدین، ہمارا مجمع جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمارا تعلق ہو، وہ عقیدے میں اور اعمال میں اچھے ہوں، تو ہمارے لیے بھی اپنے اعمال پر پابند رہنا آسان ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اعمال ہوتے نہیں، تلاوت کی طرح تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وقت نہیں ملتا، تسبیحات کا وقت نہیں ملتا. وقت اس لیے نہیں ملتا کہ ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ملتا ہمیں. ہم اگر ماحول قائم کریں کہ دوسرے افراد بھی جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بھی یہ کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے پھر اچھا آپ آج یہ ہو، اچھا ٹھیک ہے، مل کر. اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں ذکر کا ایک وقت متعین ہو، اس کے دوسرے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مل کر جب اجتماعی ذکر ہوتا ہے تو اس میں ایک اچھا پابندی ہو جاتی ہے، ماحول بنتا ہے. وہ تقلب کا فی الساجدین، بہرحال ایک معنی تو اس کے یہ ہیں، ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا اور آپ کا آنا جانا نمازیوں کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ہمیں یہ سبق ہے کہ اپنا تعلق نمازیوں کے ساتھ رکھو، ان کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا رکھو. شرابیوں کے ساتھ تعلق ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر اس کا اثر ہو اور انسان کبھی چکھ لے. سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آنے جانے والا کرتا ہے تو آگے جا کر وہ بھی کبھی چکھ لیتا ہے اور عادت بن جاتی ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک زندگی کا ایک روگ بن جاتا ہے، ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے. جیسا ماحول، غیبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ غیبت ہے، غیبتوں کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہی انسان کا مزاج بنتا ہے. آگے اللہ، اچھا یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک تفسیر تو یہی ہے اور جمہور نے اس کے یہی معنی لیے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، وہ فرماتے ہیں و تقلبک فی الساجدین کے معنی کیا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقل ہوتے رہنے کو نمازیوں کے درمیان. ساجدین سے مراد موحدین، جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تھے وہ سب کے سب موحد تھے، علامہ سیوطی کے بقول سب کے سب موحد تھے، اور ان موحدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے ہوتے رہے، حتیٰ کہ پھر حضرت عبداللہ کو آپ کے والد ہونے کا شرف حاصل ہوا، حضرت آمنہ کو آپ کے والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ آپ منتقل ہوتے رہے منتقل ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کا زمانہ آ گیا. بہرحال یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے اختیار کی ہے، اور اسی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور اوپر تک، والدین اور اوپر تک کا سلسلہ جتنے کے آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، سب کے سب موحد تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ منتقل ہوتے رہے، تمام موحدین ہی میں منتقل ہوتے رہے. وہ تقلبک فی الساجدین، بہرحال تفسیر میں ایک احتمال تو ہے اس کا بھی، لیکن جمہور مفسرین نے پہلے معنی لیے ہیں. انہ ہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب سننے والا جاننے والا ہے، اور ہر ایک کی ہر ضرورت کو جانتا ہے، اور جو زبان سے انسان دعا مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، ہر ایک کی ہر ضرورت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. پیچھے والی بات ہی مکمل ہو رہی ہے اس لیے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ هل انبئكم، کیا میں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں، کن لوگوں کے پاس آنا جانا کرتے ہیں. تنزل على كل افاك اثيم، شیاطین کا آنا جانا ہوتا ہے ہر ایسے شخص کے پاس جو بہت جھوٹا اور گنہگار ہے، زبان کا جھوٹا، مکار، دھوکے باز، اور اعمال میں برے اعمال والا گنہگار. اس کی وہ پہچانا ہی جاتا ہے کہ اس کا تعلق شیاطین سے ہے. نیک شخص اور برے شخص، اتنے برے شخص میں فرق بالکل واضح ہوتا ہے. تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں، يلقون السمع، کوئی سنی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں، يلقون، اور نیچے کاہن تک پہنچا دیتے ہیں. وہ کاہن کون ہوتا ہے، افاك اثيم، جھوٹا، بدعمل، اس تک بات پہنچا دیتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور اکثر کائن تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی سچ بات ملا دیتے ہیں اس میں. بہرحال بات اصل جو عنوان چل رہی تھی اس پر ہم آتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا. یہ ایک رکوع پورا جو چل رہا تھا, انہ لتنزیل رب العالمین, یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا کلام ہے, یہ شیاطین کا لایا ہوا کلام نہیں ہے. جن پر لایا گیا ہے وہ بالکل سچے ہیں, صادق الامین ہیں. شیاطین تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتے, شیاطین آتے ہیں تو جھوٹوں کے پاس آتے ہیں, اور شیاطین غلط باتیں ان کے قرآن کے مضامین سے شیاطین کے کوئی مناسبت اور کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کسی درجے میں احتمال ہی نہیں تھا کہ یہ کلام شیاطین لے کر آتے, نہ وہ اوپر سن سکتے ہیں اور نہ ان کو اس طرح کے کلام لانے سے کوئی ان کو تعلق ہے. یہ تو ان کے بلکہ ان کی تعلیمات کے خلاف قرآن کریم تعلیمات دیتا ہے, وہ کیوں ایسی باتیں لائیں گے. یہ ہے قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور شیاطین سے اس کا تعلق نہ ہونے کو عقلی طور پر بھی سمجھا دیا تاکہ کوئی کسی طرح کا شبہ نہ کر سکے. آج یہیں تک رکھتے ہیں. آگے جو اس سورت کا جو اصل نام سورت الشعراء ہے, جس کی بنا پر اس کو سورت الشعراء کہا گیا, وہ اگلی آیت ہے. وہ شعراء انشاءاللہ آئندہ ہفتے, ویسے تو چند ہی باتیں, لیکن اب اگلے ہفتے یہ چند آیت شعراء کے بارے میں اور شعر کے بارے میں ہوں گی, تو اسی پر انشاءاللہ کچھ بات کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.